بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين صلوات الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور وہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے انہیں اس زمین کا وارث بنائے، ان لوگوں پر احسان کرے اور انہیں اس زمین کا وارث قرار دے۔ آج سے تقریباً 12-15 روز پہلے آپ سبھی حضرات نے سنا ہوگا کہ شام کی سرزمین پر جناب حجر ابن عدی کندی کی قبر کو اور ان کے قبہ مبارک کو منہدم کر دیا گیا اور نبش قبر کیا گیا، یہی نہیں ہے بلکہ آپ کے جسد اقدس کو وہاں سے نکالا گیا۔ جس طرح کا ظلم، بربریت اس عظیم صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین کے تئیں کیا گیا، یہ تاریخ کا نہایت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے جس کو تاریخ بشریت، تاریخ انسانیت فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت، اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں، صحابہ کرام کے ماننے والوں کے درمیان اور ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تاریخ کا نہایت افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر اس طرح کی خاموشی بہت ہی معنی خیز ہے کہ اور وہ بھی ہندوستان کی اور حیدرآباد جیسی سرزمین پر جہاں ہزاروں اور لاکھوں دعوے داران صحابی رسول، صحابہ امیر المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے دعوے داروں سے پر ہے، ان لوگوں کی بے حسی۔ گزشتہ اتوار کو ہم نے دفتر میں بہت ہی مختصر اور ہنگامی ایک چھوٹا سا اجلاس رکھا تھا جو نہایت ہی ناکافی سمجھتے ہوئے پھر یہ اس مجلس کا اعلان کیا گیا کہ کم از کم جو ہے ہم اپنے تئیں وظیفے کو پورا کر سکیں۔ اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں یہ اس کا جو ہے یہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمیشہ یہی سوال کیا گیا ہے کہ اس سے ہونے والا کیا ہے، اگر احتجاج کیا جائے تو اس سے کیا ہونے والا ہے، اگر چند ہزار آدمی باہر نکل جائیں، چند سو آدمی باہر نکل جائیں، سڑک پر آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، کون سے جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو ہے خطرہ بن جائیں گے ہم لوگ۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، ہم کل نبی کریم کو کیا صورت دکھائیں گے یہ سوچنا ہے کہ محشر میں جب نبی کریم پوچھیں گے کہ میرے صحابی کے ساتھ، جب امیر المومنین سوال کریں گے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے دور میں، تمہارے موجودگی میں، تمہارے سامنے میرے عظیم اور میرے فداکار، میرے جانثار، میرے ہمدرد، میرے ساتھی اور میرے فداکار صحابی کی قبر کو کھود دیا گیا اور اسے مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قبہ مبارکہ کو اور روضہ اقدس کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی تم نے کیا رد عمل دکھایا، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ نہ صرف یہ کہ ایک فرد کا سر شرم سے جھک جائے گا، بلکہ پوری امت اور پوری قوم کا سر جھک جائے گا، کہ نہ صرف فردی سوال ہے یہ، بلکہ ساری امت سے یہ سوال ہونے والا ہے، ساری قوم سے یہ سوال ہونے والا ہے، اور یہی بے حسی، یہی خاموشی کا نتیجہ ہے جب عمار یاسر جیسے صحابی، اتنا غریب صحابی کہ جو اپنی زندگی میں مظلوم رہا اور جن کی شہادت کے بعد ان کے روضہ اقدس سے بھی جو ہے توہین کی گئی، عمار یاسر کے روضے کی توہین، جبکہ عمار یاسر کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نئی نسل کے نوجوان جناب حضر ابن عدی سے واقف نہ ہوں، لیکن عمار یاسر سے تو سبھی واقف تھے، لیکن جب سبھی نے سنا، اور ہمارے لیے بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بھی سنا لیکن کوئی رد عمل ہماری طرف سے ظاہر نہیں کیا گیا، کوئی جو ہے احتجاج ہماری طرف سے درج نہیں کیا گیا، نہ ہم سڑکوں پر آئے، نہ ہم نے کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی مجلس رکھی، نہ کوئی ماتم کیا، نہ کوئی آہ و کرب اور درد کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں آج اتنی بڑی جرأت پیدا ہوئی دشمنوں کو کہ حجر ابن عدی جیسی صحابی کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے، کہ جو جناب حجر ابن عدی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اگر اتنی معمولی شخصیت ہوتی دشمن جانتا تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے، دوست نہیں جانتے تھے کہ ان کا وقار کیا ہے، دشمنوں کو اس بات کا احساس تھا کہ یہی وہ ذات ہے، یہی وہ شخصیت ہے جو معیار حق و باطل بنا ہوا ہے، جس کی مزار سرزمین شام پر معیار حق و باطل تھی، میزان حق و باطل تھی اور فرقان کی حیثیت رکھتی تھی، جب کوئی امیر المومنین کی حق و صداقت کی بات آتی تو حجر ابن عدی کا مزار پکار کے کہتا کہ علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، کیونکہ حضر ابن عدی کی جو شہادت ہوئی ہے وہ جناب امیر المومنین کی، امیر المومنین کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ کو وہی امیر شام کے اعلی کاروں نے قتل کیا جنہوں نے عمار یاسر کا قتل کیا تھا صفین میں، جب عمار یاسر ہوں یا حجر ابن عدی، یہ وہ دو شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں فیئے باغیہ قتل کرے گا، جناب عمار یاسر کی شہادت صفین کا فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ جب مسلمان اس حقیقت کو پہچاننے سے قاصر ہو گئے تھے کہ حق کس طرف ہے، اور امیر المومنین کو اس طرح سے کم کر دیا گیا تھا، معیار علم و تقوی کو اتنا ختم کر دیا گیا تھا کہ تقوی کوئی معیار نہیں رہا تھا، علم کو معیار نہیں سمجھا جا رہا تھا، سنت نبی معیار نہیں، جس کی وجہ سے امیر المومنین کے وقار کو اتنا کم کر دیا گیا تھا کہ اب امیر المومنین کا شمار بھی امیر شام جیسے افراد کے ساتھ کیا جانے لگا تھا، تو عوام مشوش ہو چکی تھی اور پریشان تھی، یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ دونوں بھی صحابی ہیں، ہم کس کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں، امیر شام کا ساتھ دیں یا خلیفۃ المسلمین کا ساتھ دیں، یہ دو راہے پر جب قوم آ کے کھڑی ہو گئی تھی تب حضور کی یہ حدیث لوگوں کو یاد آئی کہ عمار یاسر کی شہادت فیصلہ کن ثابت ہوئی، عمار یاسر کی شہادت نے یہ بتایا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی فداکاریاں، جن کی شہادت اسلام کے لیے، نبی کریم کے لیے، امیر المومنین کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یہ شخصیتیں بہت بڑا، یہ بہت بڑے ساتھی تھے، یہ حقانیت کے مینار تھے اور حقانیت کا ثبوت پیش کرنے والی یہ ہستیاں تھیں، ایسے وقت میں انہوں نے انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے کہ جب نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد جس وقت ہر کوئی صحابیت کا دعویٰ کر رہا تھا، اصحاب نبی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ صحابہ تھے کہ جو یقیناً اپنا سابقہ اسلام رکھنے کے باوجود بھی مصلحتوں کی زد میں آ گئے اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ ہم سے کیا رب تھے، ہم سے کیا مطلب ہے، اس طرح کے ذمہ داری سے بری ہونے لگے اور اپنے ذمہ داری کو نہیں سمجھنے لگے. لیکن کچھ وہ صحابہ تھے، وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف صحبت اختیار کی، نہ صرف آپ کی بزم میں بیٹھے بلکہ اکتساب ایمان کیا، اکتساب معنویت کیا، نبی سے ایمان لیا، دین لیا، شریعت لی، سنت لی، جرأت و شجاعت لی، نبی کے کمالات سے آراستہ ہوئے، نبی کی اتباع کی، نبی کی پیروی کی، نبی کے نقش قدم پہ چلے. اور یہ الزام غلط ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایک قسم کا غلط پروپیگنڈا ہے، یہ غلط الزام ہے جو شیعوں پہ لگایا گیا. اور بعض نادان شیعہ اس کو شاید قبول بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اگر صحابیت ڈکلیئر ہو جائے، صحابیت ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس صحابی کی توہین کرتا ہے یا اس صحابی کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ اصحاب نبی کی توہین خود نبی کریم کی توہین ہے. اصحاب نبی کی شان میں گستاخی کرنا در حقیقت نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کو نسبت نبی کریم سے حاصل ہے، اور یہ نسبت قراردادی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی نسبت ہے جو پیروی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. یوں نہیں کہ جو ہے کسی کو اوپر صحابی کا صرف جو ہے ٹائٹل دے دیا گیا یا صرف جو ہے لیبل لگا دیا گیا. نہیں، جو لوگ حقیقی معنوں میں نبی کریم کے ساتھ رہے ہیں، اسلام کا، دین کا، شریعت کا ساتھ دیا ہے، تبلیغ اسلام میں جو نبی کریم کے شانہ بشانہ رہے ہیں، وہ لوگ. اب حقیقی تعریف کیا ہے تو صحابیت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور اہل سنت نے جو تعریف کیا ہے وہ تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے صحابیت کا معیار کم ہوا ہے، حقیقی صحابیت کو پہچاننے میں دشواریاں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابیت کے صحیح سچے طرفدار تو اہل بیت کے چاہنے والے ہی ہیں، اور شیعہ ہی در حقیقت صحابہ کو ماننے والے ہیں. اس لیے کہ ہم نے جو صحابہ کی تعریف کی ہے وہ ایسی تعریف کی ہے جو جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے. جو صحابی نہیں ہے اس کو صحابیت میں داخل ہونے نہیں دیتی ہماری تعریف، اور جو داخل ہے انہیں خارج ہونے نہیں دیتی. ہم یہ کہتے ہیں صحابی صرف وہ نہیں ہے جس نے رسول کی زیارت کی ہے، جس نے رسول کے چہرے کو دیکھا ہے. رسول کے چہرے کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ رہے ہیں. کیا جو جس نے رسول کے چہرے کو دیکھ لیا وہ اگر صحابی ہو جائے تو جن کے حق میں نبی نے بد دعا کی ہے وہ بھی، انہوں نے بھی تو رسول کے چہرے کو دیکھا ہے. عبداللہ ابن عبی اور نہ معلوم کتنے ایسے جو ہیں یہودی ذہنیت کے مسلمان تھے. یہ جو سورہ منافقین نازل ہوا ہے یہ کس کی شان میں نازل ہوا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوا ہے؟ یہ انہی لوگوں کے بارے میں جو نبی کریم کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، لیکن وہ سچ سچ لیکن انہوں نے حقیقت میں ایمان نہیں لایا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ قرآن کی جو آیتیں کہہ رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہاں ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو شیاطین سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ. ابن حجر عسقلانی نے جو تعریف کیا ہے صحابیت کی وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر جائے وہ صحابی ہیں. اس تعریف میں بھی ہزاروں صحابہ، ہزاروں افراد، تمام کے تمام وہ مومنین داخل ہو جائیں گے، تمام کے تمام وہ مسلمان داخل ہو جائیں گے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا. اب اس میں یقیناً وہ تمام صحابہ نکل جاتے ہیں کہ جو حالت ایمان پر دنیا سے نہیں گئے ہیں، یہ بھی ایک حد تک بہتر تعریف ہے. ان کے قرآن مجید کہتا ہے کہ حقیقت میں سچے مومن کون ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن حقیقت میں وہ ہے، سچے مومنین وہ ہیں کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر شک بھی نہ کرے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کہ جو ایمان لائے اللہ و رسول پر اس کے بعد پھر شک بھی نہ کرے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في، اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، یہی لوگ در حقیقت دعوے ایمان میں سچے. یعنی وہ لوگ جو میدان جہاد میں ٹکے نہیں بلکہ نبی کو تنہا چھوڑ کر جو میدان سے نکل گئے وہ پھر مومنین کے صف میں داخل نہیں ہو سکتے اور سچے مومنوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سچے مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے اور جہاد کرے، جو جہاد سے منہ پھیر لے پھر وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب اس میں وہ لوگ خود بخود چھٹ جاتے ہیں، وہ خود بخود وہ صحابہ خارج ہو جاتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت تو کی لیکن حالت ایمان پر وہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی، ان کا خاتمہ حالت ایمان پر نہیں ہوا. وہ لوگ ابن حجر عسقلانی کی اس تعریف کی میں خود صحابیت کی فہرست میں نہیں آتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کی نبوت پر شک کیا ہو، خدا کی خدائی پر شک کیا ہو، رسول کی رسالت پر شک کیا ہو اور جہاد میں ثابت قدم نہ رہے ہوں، وہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. تو چند ان لوگوں کی وجہ سے جو صحابیت سے خارج ہو گئے، کیا کل صحابیت کا انکار کیا جا سکتا ہے اور عظمت صحابیت کا انکار ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ لوگ صحابیت کے نام پر داغ لگا دیں اور صحابیت کے نام پہ دھبا لگا دیں تو کیا اس طرح سے ساری صحابیت کو ہم چھوڑ دیں گے اور اصحاب نبی سے منہ موڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اصحاب نبی کی طرف ہم پلٹ کے نہیں دیکھیں گے؟ جو سچے صحابی ہیں، جو حقیقی صحابی ہیں، کیا ان سے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی فداکاریوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان صحابہ کو جنہوں نے اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا جب نبی بھوکے تھے، جب نبی پیاسے تھے، اور اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا جب نبی مدینے میں تشکیل حکومت دیتے ہیں اور بیت المال تقسیم کرتے ہیں، اس وقت بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا جبکہ ان کو اتنا ہی دیا جاتا تھا جتنا ایک عام مومن اور ایک عام مسلمان کو دیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد رسول اللہ پہ شک نہیں کیا؟ یہی وہ افراد تھے جن کی شان میں قرآن مجید نے انہی اصحاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ کے ساتھ دینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو کفار پر شدید ہوتے ہیں اور مومنین پر آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایسے صحابہ نبی کریم کے کہ جنہوں نے نبی کریم کا اس وقت بھی ساتھ دیا تھا. اب یہ عمار یاسر کو آپ لے لیجئے, جن کی ماں سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے, کیا ان کی قربانیوں کو ہم فراموش کر دیں گے؟ کیا ان کی جان نثاریوں کو ہم فراموش کر دیں گے؟ ان کے والد یاسر جنہوں نے اسلام کے لیے شہید ہو گئے, اور ان دو شہید ماں باپ کا فرزند یاسر وہ خود بھی شہید ہوتا ہے اور اسلام پر سے اپنی جان نثار کر دیتا ہے, نبی کریم کے بعد امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہوئے امیر المومنین کی رکاب میں شہید ہو جاتا ہے. اس عمار یاسر کا جب روضہ شام میں منہدم ہوتا ہے آج 21ویں صدی میں, تو ہمارے شیعوں کے اوپر جو ہے کوئی سر پہ کوئی جھو نہیں رینگتی, اور وہ لوگ ان صحابہ کے لیے احتجاج نہیں کرتے ہیں. تو کیا یہ لوگ مرید الزام نہیں ہیں؟ کیا ان سے باز پرس نہیں ہوگی کل قیامت کے دن؟ ان سے امیر المومنین سوال نہیں کریں گے کہ جن لوگوں نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جب ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا؟ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اس وقت امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے. اور یہ ہے حجر ابن ادیب, یہ مالک اشتر ثانی ہیں, انہوں نے جو ہے جاں فشانی کی ہے. کان عالما قائدا عسکریا, کہ جناب حجر ابن ادی سنت نبی پر عامل تھے, جناب حجر ابن ادی عبادت گزار تھے, تہجد گزار تھے, زاہد تھے, عابد تھے, نہایت ہی پابند شریعت تھے, قاری قرآن تھے, مفسر قرآن تھے, اور حافظ قرآن تھے, نبی کریم کے سچے پیروکار تھے, نہایت ہی متدین, نہایت ہی شجاع, جرأت مند, قوی, اور جنہوں نے امیر المومنین کے لیے اپنی فداکاری کی, اور جن کا روضہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جن کا روضہ آج بھی شام میں حقانیت امیر المومنین کا ثبوت بنا ہوا تھا. جب کوئی عام مسلمان حجر ابن ادی کی قبر پر آتا تو سوال کرتا کہ حجر ابن ادی کی قبر کو یہ اس صحابی کو کس نے قتل کیا ہے, تو لوگ کہتے کہ اس صحابی کو امیر شام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے. تو پھر لوگ پوچھتے کہ آخر یہ کس کے چاہنے والے تھے, کس کی رکاب میں قتل ہوئے ہیں, کس کی محبت میں قتل کر دیے گئے؟ تو کہا امیر المومنین کی محبت میں قتل. صحابی رسول تھے, صحابی امیر المومنین بھی بن گئے تھے, اور امیر المومنین کی محبت کے جرم میں, ان کے جو ہے عاشق ہونے کے جرم میں, ان کے جو ہے طرفدار ہونے کے جرم میں, ان کے جانثار ہونے کے جرم میں انہیں قتل کر دیا گیا. تو کہا کہ انہیں کس کی محبت میں قتل کیا گیا؟ تو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں قتل کر دیا گیا. اب مسلمان پریشان ہو جاتا کہ آخر یہ حجر ابن ادی کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں, ان کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں, کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ. تو اب یہاں سے مسلمانوں کو جو ہے فرق معلوم ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ مسلمان جو پڑھا لکھا مسلمان ہے, وہ مسلمان جو سمجھدار مسلمان ہے, وہ مسلمان کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقان کی صلاحیت دی ہے, کیونکہ ایسے حالات میں عام مسلمان کی بات چھوڑ دیجئے, یہیں پر اسی عبادت خانے میں ایک صاحب ہم کو ملے اور کہا کہ جو ہے ہر عالم ایک قسم کی بات کرتا ہے, اب ہم جو ہے کس کی بات پر یقین کریں, کس کی بات کو سچ مانیں؟ ہم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دین کیا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حقیقت میں شریعت کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سچائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو سچائی معلوم نہ ہو تو کیسے جو ہے سمجھایا جا سکتا ہے؟ بس یہ کہ قرآن مجید خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اسے فرقان کی صلاحیت دے, اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, قرآن مجید کی آیت ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے فرقان کی صلاحیت عطا کرے گا، یعنی وہ حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا، اسے معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے یہ باطل، وہ کوئی چیز اسے سمجھا نہیں سکتی ہے، نور ایمان ہی اسے سمجھا سکتا ہے، اور نور ایمان اسے بتا سکتا ہے، تقوی کا نور بتا سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، قاتل اور مقتول کو، حق اور ناحق کو سمجھنے کا ایک ہی معیار ہے، وہ ہے تقوی کی روشنی، صداقت کی روشنی، جب یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تب وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو وہ مسلمان جن کو اللہ نے نور ایمان دیا ہے، نور تقویٰ دیا ہے، ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے، آج ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں، لیکن اتنی موٹی موٹی باتیں تو آج مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں کہ حجر ابن عدی جیسے افراد کی جب زیارت کرنے کے لیے مسلمان آتا تھا تو ان کو دیکھ کر تو یقیناً مسلمان اس بات کا فیصلہ کر لیتا تھا کہ یہ قاتل اور مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمار یاسر کی کوئی قبر پر آتا، دیکھیے یہ مینارے حق کے مینار ہیں عمار یاسر، میں نے بتایا کہ لوگ آج بھی امیر المومنین کی حقانیت کا ثبوت پیش کر رہے تھے، تو ان ثبوتوں کو دشمن اسلام مٹانا چاہ رہے ہیں کہ ان ثبوتوں کو مٹا دیں جس کی وجہ سے بنی امیہ کی توہین ہوتی ہے اور بنی امیہ کے چہرے سے نقاب الٹتی ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنی امیہ حق پر نہیں تھے۔ یزید شجر ملعونہ کی ایک فرد ہے، اس بات کا ثبوت یہ روزے دے رہے تھے کہ ہمارے قاتل تو کوئی شریف اور نیک نفس نہیں ہو سکتے، جو صحابہ کا قتل کر دے وہ یقیناً کوئی مسلمان شخص نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہو وہ ان کے صحابہ پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا ہے، ان صحابہ کے گلے نہیں کاٹ سکتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ساتھ دیا ہے۔ تو آپ بتائیے کیا کوئی مسلمان اس بات پر راضی ہوگا کہ نبی کریم کے صحابہ کی توہین کرے؟ اب جو شخص نبی کریم کے صحابہ کو، جو مسلم و ثبوت صحابی ہے، صرف ایک صحابی کو قتل کریں تو آپ کہتے ہیں خطا اجتہادی ہوئی ہے، غلطی سے قتل کر دیا گیا، غلطی سے مار دیا گیا۔ دوسرا صحابی عمار یاسر کے بارے میں مختلف تعویلیں کر دی گئی، حجر ابن عدی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کے بے شمار ان اصحاب کی فہرست ہے۔ ہاں بھی سمیت عمر، مگر جو یہ لوگ تو صحابی، کچھ ایسے صحابی تھے جو امیر المومنین کے صحابی میں گنے جاتے، کچھ وہ تھے جن کا صحابی رسول ہونا مسلم تھا، جن میں حجر ابن عدی یقیناً امیر المومنین کے بھی صحابی ہے، لیکن صحابی رسول ہونے میں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جیسے عمار یاسر ہیں، ان کے صحابی رسول ہونے میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ جو یہ مثال کے طور پہ جناب ابو ذر غفاری ہیں، جناب ابو ذر غفاری کو جب کوڑے مارے گئے تیسرے دور خلافت میں اور ان کو جو ہے مدینے سے شہر بدر کیا گیا اور ربضہ میں جو ہے شہادت واقع ہوئی، تو جناب ابو ذر غفاری کی تدفین میں جو لوگ شریک تھے ان میں حجر ابن عدی کا نام آتا ہے۔ جناب حجر ابن عدی اس فہرست میں ہے جس فہرست میں جو ہے ابو ذر غفاری رہے۔ یہ تو جو ہے ہماری جو ہے کم سمجھیے حوصلگی تھی یا کم ہمتی تھی، یا جو ہے سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ بدبختی تھی کہ ہم نے حجر ابن عدی کا تعارف نہیں کروایا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ حجر ابن عدی اس عظیم اور بالا شخصیت کا نام ہے، لیکن ان کے روزے سے پتہ چلتا تھا کہ یقیناً جو ہے وہ کوئی عظیم شخصیت ہی رہی ہوں گے، معمولی صحابی نہیں رہے ہوں گے۔ شام کی سرزمین پر جہاں روزے ہی روزے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے قبریں ہی قبریں بنی ہوئی ہیں، جہاں نہ معلوم کتنے صحابہ کی قبریں ہیں، کتنے جو ہے انبیاء کی قبریں ہیں، کتنے اولیاء کی قبریں ہیں اور کتنے خاندان اہل بیت کے افراد کی قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن سب کے روزے جو ہیں وہ اتنے بڑے نہیں بنے ہوئے ہیں جتنے حجر ابن عدی کا ایک علیحدہ روزہ بنا ہوا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رشتہ داری کی اپنی اہمیت ہے اور خاندان اہل بیت کی فرد کی عظمت ہے، لیکن وہ صحابہ جو علم اور تقوی اور پرہیزگاری اور فداکاری میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے ان کا مقام الگ ہے۔ ہر صاحبزادے کا روضہ اتنا عالی شان نہیں بنا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر تہران میں آپ دیکھیں گے شاہ عبدالعظیم کا روضہ بنا ہوا، وہ بحیثیت امام زادہ نہیں ہے، بحیثیت صحابی امام علی النقی ہے۔ امام علی النقی کے صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو وہ رتبہ ملا کہ اصحاب امام تھے، امام کے لیے، امام کے شانہ بشانہ انہوں نے ترویج دین میں حصہ لیا ہے، ترویج شریعت میں حصہ لیا ہے، اس لیے ان کی اہمیت ہے۔ نہ یہ کہ صرف امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہے یا امام حسین کی نسل سے ہے، نہیں، ہاں وہ بھی اپنی جگہ پر عظمت رکھتی ہیں، ان کے بھی روزے ہیں، امام زادوں کے بھی روزے ہیں، لیکن وہ امام زادے کہ جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ فداکاری کی ہے، ترویج دین میں حصہ لیا ہے، ان صحابہ کی ان امام زادوں کی اہمیت الگ ہے۔ وہ نور علی نور کی کیفیت میں ہیں کہ ایک طرف وہ امام زادے ہیں اور دوسری طرف وہ صحابہ کی فہرست میں ہیں، اصحاب کی فہرست میں ہیں۔ اس لیے آپ کو شاہ عبدالعظیم کا مرتبہ جو ہے اسی لیے مورخین نے بلند طور پہ پیش کیا ہے کہ ایک طرف وہ امام زادے بھی ہیں، نجابتی خاندان سے بھی ربط ہے، اور دوسرے سیادت اور نجابت کے ساتھ ساتھ صحابیت کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ صحابیت کا شرف رکھنے کی وجہ سے انہیں علیحدہ مقام دیا گیا، علیحدہ عظمت دی گئی ہے، کیونکہ شیعوں کے نزدیک صحابیت کا بڑا رتبہ ہے۔ یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ صحابیت کی شان ہے، شیعہ علماء نے اور شیعہ قوم نے صحابیت کی ارزش کو سمجھا ہے، صحابیت کا احترام کیا ہے، صحابہ کو اپنے سراخوں پہ بٹھایا اور صحابہ کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرما بنایا ہے۔ ہم اصحاب پہ جان نشاور کرنے والے، صحابی رسول کو ماننے والوں میں ہمارا شمار ہے، ہم ان کے قصیدہ خواہ ہیں، ہم ان کے مدحسرا ہیں۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب عمار اور ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن کا نام ہم لوگوں نے نہیں سنا ہے، اور ان کی ایک فہرست ابھی جو ہے جناب جعفر سبحانی صاحب نے شیعہ صحابہ کے عنوان سے کتاب لکھی، سعید ابن عبان کا ذکر کیا انہوں نے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ہے نا، ایسے بہت سارے صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جو جن کو شیعہ صحابہ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ شیعہ صحابہ کا مطلب یہ شیعہ کوئی فرقے کا نام نہیں، اس سے پہلے بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے، شیعہ یعنی وہ لوگ جو پیروان امیر المومنین ہیں، اصطلاح میں ان کو شیعیان امیر المومنین کہا جاتا ہے، جو امیر المومنین کے طرفدار تھے۔ تو وہ صحابہ جو امیر المومنین کے طرفداروں میں سے تھے، جو آپ کے حق کے دفاع کرنے والوں میں سے تھے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، ان کو شیعیان علی کہا جاتا، نہیں یعنی خاص اصحاب ہی شیعہ کہلاتے تھے، بعد میں تو فرقہ بن گیا، بعد میں تو سبھی لوگ جو ہے عام جو اہل سنت تھے وہ شیعہ بن گئے، سمجھے، جو لوگ عام مسلمان تھے، نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، عام مسلمان تھے، جن کو آپ چاہے سنی کہہ لیجیے چاہے شیعہ کہہ لیجیے، وہ لوگ جو عام مسلمان تھے وہ کربلا کے بعد سبھی جو ہے فرقے کی شکل میں ڈھل گئے، لیکن وہ اصحاب خاص جو امیر المومنین کے خاص صحابہ مانے جاتے تھے وہ لوگ شیعیان علی کہلاتے تھے۔ تو شیعیان علی ہر فرد، عام فرد کو نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ ان خاص افراد کو کہا جاتا تھا جو بزم نبی کے میں بیٹھنے والے تھے، جو خاص صحابہ رسول تھے، وہ جو امیر المومنین کے طرفدار بن گئے تھے، ان اصحاب کو شیعہ صحابہ کہا جاتا تھا، یعنی امیر المومنین کے طرفدار صحابہ، جس میں جو ہے بلال حبشی بھی ہیں، جس میں جو ہے عمار بھی ہیں، جس میں جو ہے مقداد بھی ہے، جس میں جو ہے حجر بن کندی بھی ہے، یہ وہ اعلیٰ اور عظیم افراد کی فہرست میں ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ الزام ہے شیعوں کے اوپر۔ شیعہ نہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں بلکہ ازواج کو بھی مانتے ہیں، ازواج نبی کو بھی مانتے ہیں، تمام نبی کی زوجہ کا احترام کرتے ہیں. یوں تو زوجیت کی بنیاد پر ہر زوجہ کو ام المومنین مانتے ہیں, اور زوجہ ہونے کی عنوان سے تو ان لوگوں کو بھی مانتے ہیں جن لوگوں کو نہیں ماننے کا حکم دیا گیا, ان کا احترام کرتے ہیں. مانتے نہیں ہیں تو احترام ضرور کرتے ہیں. یہاں تک کہ شیعہ ام المومنین عائشہ کا بھی احترام کرتے ہیں. کیوں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ جمل میں امیر المومنین نے ان کو احترام کے ساتھ واپس کیا تھا, اس لیے کرتے ہیں. یعنی امیر المومنین کی پیروی میں ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور ان کی توہین نہیں کرنا چاہتے, اور ان کو فحش لفظوں سے یاد نہیں کرنا چاہتے. گالی دینا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, گالی دینا جائز نہیں ہے, فحش کلامی ان کی شان میں جائز نہیں ہے. اگر گالی دینا جائز ہوتا تو علی ابن ابی طالب زیادہ مستحق تھے, ہم نہیں تھے. اگر فحش کلامی اگر کسی کو سے, اور تو یہ شان امیر المومنین کے تو بلند ہے کہ امیر المومنین فحش کلامی کریں, لیکن اگر کوئی توہین کرنا ہوتا تو توہین امیر المومنین کے لیے تھا, لیکن عام لوگوں کے لیے تو نہیں تھا. لیکن امیر المومنین نے توہین نہیں کی, یہاں تک کہ ان کو باعزت بری کیا اور کہا کہ آپ اپنی عزت بچا کے واپس جائیں. تو جب آپ کے جب شکست کھا گیا جنگ جمل میں, جب عائشہ شکست کھا گئی, تو اس وقت جب کہ اصحاب جو ان کے ساتھ آئے تھے جب ان کا بھی قتل ہو گیا, تو اس کے بعد جب وہ جس اس پر بیٹھی تھی, جس اونٹ پر بیٹھی تھی, جب اس کو ہاتھ کسی نے لگایا تو اندر سے کہا کہ علی کیا تم ہماری توہین کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا سگا بھائی محمد ابن ابی بکر آپ کو واپس لے جا رہا ہے. کسی نامحرم کا ہاتھ آپ کے اس اونٹ اس اماری تک بھی لگنے نہیں دیا امیر المومنین نے. یہ ہے امیر المومنین کی شان, سمجھیے. یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی امیر المومنین نے سلوک نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زوجیت کا پاس و لحاظ. تو جب یہ بات ہے تو پھر اور ازواج کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جناب ماریہ قبطیہ کا کیا شیعہ احترام نہیں کرتے؟ جناب سلمہ کا احترام نہیں کرتے؟ جناب جو ہے خدیجہ کا احترام نہیں کرتے؟ پھر یہ الزام کہ شیعہ ازواج کو نہیں مانتے, یہ بھی بے بنیاد الزام ہے, جھوٹا الزام ہے. کسی بھی شیعہ عالم کی کتاب میں, شیعہ عالم کی کتاب میں یہ نہیں بتا سکتے کہ شیعہ ازواج نبی کو نہیں مانتے ہیں. میں اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں, میں تو شیعہ نظریہ پیش کر رہا ہوں, یعنی شیعہ علماء کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. یہاں میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ عموماً لوگ کہتے ہیں, بطلہ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے. تو یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں جو میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, کہ یہاں پہ دو قسم کی بات ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, یا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا نظریہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ کیا ہے. دو الگ بات ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آپ اپنا نظریہ بیان کیجیے, یا یہ کہ آپ ہمارا نظریہ بیان کیجئے, یعنی مکتب تشیع کا نظریہ بیان کیجئے, شیعہ علماء کی رائے پیش کیجئے, شیعہ مفکرین کی, شیعہ مراجع کی رائے پیش کیجئے, شیعہ مکتب کی, شیعہ ائمہ کی روایات آپ بتائیے کہ شیعہ ائمہ نے, ائمہ اہل البیت نے کیا نظریہ, ائمہ اہل البیت کا نظریہ کیا ہے, حضرت علی کا نظریہ کیا ہے, امام حسن کا نظریہ کیا ہے, امام حسین کا نظریہ کیا ہے, مراجع کرام کا نظریہ کیا ہے, کبھی یہ پوچھا جاتا ہے. لیکن عموماً جو ہے یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ ہمارے مذہب کیا کہتا ہے, مطلب آپ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کیا کہتے ہیں اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھنے کے بجائے کسی رکشے والے سے پوچھ لیجیے, کسی بنڈی والے سے پوچھ لیجیے, کسی جو ہے نا کسی عام بخال سے پوچھ لیجیے کہ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے. تو آپ تو یقیناً یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ آپ فرد کا نظریہ کیا ہے, یقیناً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کا نظریہ کیا ہے. اور جب مذہب کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کے فرد کا نظریہ لگتا ہے. یہ نہیں, فرد کا نظریہ نہیں ہے, یہ مکتب کا نظریہ ہے, یہ تشیع کا نظریہ ہے, یہ شیعہ نظریہ ہے. اب آپ دیکھیے, جب دشمن کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو اس کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب دشمن کو معلوم ہو جاتا ہے کوئی بات تو وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر جب ہمارے ذاکرین کی زبان سے, جب عوام کی زبان سے اور عرف تشیع, ایک تو جو ہے تشیع مکتب ہے, دین تشیع میں کیا ہے, مراجع کیا کہتے ہیں, کتابیں کیا کہتی ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن عام عوام میں کیا بات پھیلی ہوئی ہے, یعنی عام قوم کیا کہتی ہیں. اب لوگ تو آ کے کتابیں نہیں پڑھیں گے, مثال کے طور کے اوپر جو چلنے پھرنے والے مسلمان ہیں وہ تو جو ہے کتابیں تو نہیں پڑھیں گے, مکتب تو نہیں دیکھیں گے, وہ تو عوام سے پوچھیں گے. جب عوام کے اندر جب کوئی بات رائج کر دی جاتی ہے تو اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہاں ان میں کچھ لوگ کیا توہین بھی کرتے ہیں, تو ہاں عام میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توہین بھی کر لیتے ہیں, تو کہاں اس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. جب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ کتابیں نہیں کرتی ہوں گی توہین, ائمہ نے نہیں کیا ہوگا توہین, لیکن عوام میں کچھ جاہل شعرا, مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست عقیل الغربی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے دو چیزوں نے قوم کو بگاڑا ہے, ایک تو جو ہے نری شاعری اور کھوکھلی ذاکری, کھوکھلی ذاکری اور نری شاعری, یعنی جاہل شعرا اور جاہل ذاکرین نے قوم کو بگاڑ کر دیا ہے اور اسی نظریے کو عام لوگ لے کے چلتے. تو جب دشمن کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ توہین بھی کرتے ہیں شیعوں میں, تو اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جو ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, عام اہل سنت کو شیعوں سے بدظن کرتے ہیں کہ ارے شیعہ تو توہین کرتے ہیں صحابہ کی, شیعہ تو توہین کرتے ہیں ازواج کی. اگر کسی عام سننے کو یہ بات کا پتہ چل جائے کہ کوئی شیعہ جو ہے توہین صحابہ کرتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ وہ شیعوں کے بارے میں کیا تصور رکھیں گے, کیا نظریہ پیدا کریں گے. کیا واقعی ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو پھر یہ الزام صحیح ہے. اگر ہم واقعی صحابہ کی توہین کرتے ہیں, سچے صحابہ کی توہین کرتے ہیں, صحابیت کو مان کے صحابیت کی توہین کرتے ہیں, تو پھر یہ الزام نہیں ہے, حقیقت ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے, جبکہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ الزام ہے ہم پر, یہ تہمت ہے ہم پر. دوسری تہمت یہ ہے کہ ہم ازواج کو نہیں مانتے, یہ بھی دوسری تہمت ہے. تو یہ تہمتیں دشمنوں کی طرف سے شیعوں پر لگائی گئی ہیں, لگا کر اس کو عام عوام میں مشہور کر دیا گیا ہے. اب اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دوسرے مسلمانوں کو شیعوں سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کو آگے بڑھا کر فتوے دیے گئے ہیں, یہاں تک کہ فتوے دیے گئے ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہے, اور کسی نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جو بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کو گالی گلوچ کرتا ہے یا ان کی شان میں توہین کرتا ہے اور لان کرتا ہے یا جو ہے ان کو جو ہے ان کی توہین کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. اب کافر ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کا خون بھی بہانا جائز ہے, دشمن اب فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں اس کے بعد میں کہا گیا کہ شیعہ کچھ ایسے ہیں جو ازواج نبی کی شان, کون مسلمان اس بات کو برداشت کرے گا کہ زوج نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو برداشت کر لے. نسبت کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو جس کو رسول سے نسبت ہے اس کی شان میں اگر آپ گستاخی کریں گے تو پھر یہ رسول کی گستاخی ہوگی. وہ کپڑا جو نبی سے منسوب ہو جائے, وہ لباس جو نبی سے منسوب ہو جائے, ہے نا, وہ بال جو نبی سے منسوب ہو جائے, وہ جوتی جو نبی سے منسوب ہو جائے, جب اس کا مسلمان احترام کرتا ہے تو وہ زوجہ جو نبی سے منسوب ہو اس کی توہین کو کون سا مسلمان برداشت کرے گا. یہ بات بارہا کہی جا چکی ہے کہ اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں یہ دشمن اس چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور شیعہ علماء کھل کے بیان نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو شک پیدا ہو رہا ہے کہ حقیقت بات کیا ہے. اور ہم اب چھپانے کا دور نہیں رہا, ہم اپنی ہر بات کو صاف طور پہ پیش کر رہے ہیں, اس لیے کہ نیٹ کے اوپر کتابیں موجود ہیں, سارے نظریے موجود ہیں. اگر کوئی بات کہہ کے کوئی نہیں جا سکتا ہے غلط بات کر کے, جائیے ہمارا مکتب, اس وقت تمام ہماری کتابیں کھلی ہوئی ہیں, ہمارے سارے نظریات اس وقت موجود ہیں, ہم کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم جو بھی کہتے ہیں کھلے عام کہتے ہیں, اگر ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں تو کھلے عام کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. لیکن ہم نے کہا نا کہ ہم بعض ازواج کو نہیں مانتے, یعنی ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں, ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے, ان کی روایتوں کو نہیں مانتے ہیں. ہم کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم جناب عائشہ کی کوئی روایت کو نہیں مانتے, کیونکہ ان کی بہت ساری روایتوں کو ہم گڑی ہوئی سمجھتے ہیں, اس لیے ہم نہیں مانتے. بعض روایتوں کو مانتے ہیں, بعض روایتوں کو نہیں مانتے. اصحاب میں بعض اصحاب کی روایتوں کو ہم نہیں مانتے, ان کے بارے میں ہمیں شک ہے, جو بھی یا بعض کے بارے میں یقین ہے کہ یہ جو ہے اصحاب نہیں رہے. بہرحال اب جو دشمن جو فائدہ اٹھا رہا, میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ اب جو دشمن فائدہ اٹھا رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیے کہ اب اہل سنت میں گروپ پیدا کیا گیا ہے. یہ گروپ مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ فتنہ ہے جو بنایا گیا ہے, یعنی چند افراد کو, چند گروہ کو چنا گیا ہے, انہیں خریدا گیا ہے, ان کو جو ایک علیحدہ کام دیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعوں کو کافر کہو. کس بنیاد پہ کافر کہیں, ثبوت کیا ہے؟ تو اب ثبوت کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں کہ ثبوت کے لیے کیا, کس عالم کی بات کو جو ہے وہ پیش کریں گے, کیا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ آغے خوئی کی کتابوں میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کی کتابوں میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ یا امام خامنئی کی کتاب میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کس کی کتاب میں ثبوت ملتا ہے کہ وہ پیش کریں, کس بنیاد کے اوپر کافر کہیں؟ تو اب شیعوں میں سے چند جاہلوں کو پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگ ثبوت فراہم کرو, تم لوگ کچھ ایسی اونچی حرکتیں کرو, ایسی نچلی حرکتیں کرو جس کی وجہ سے انہیں کفر کا فتویٰ دینے میں آسانی ہو جائے اور شیعوں کو قتل کرنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ اگر عام مسلمان کو کہا جائے گا کہ تم شیعہ کافر ہیں, انہیں قتل کرو, تو کون سے مسلمان قتل کرے گا؟ کون سا مسلمان ہے جو راضی ہو جائے گا؟ کہے گا ہم بچپن سے تو شیعوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم کیسے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, تو کیا کلمے کی بنیاد پر وہ ہمارے بھائی نہیں ہوئے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن تو اہل کتاب سے کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اب ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ شیعہ تو نہ صرف یہ کہ اہل کتاب سے زیادہ برے ہیں, بلکہ غیر مسلمان سے زیادہ, مشرکین سے زیادہ بھی برے ہیں, کفار سے زیادہ بدتر ہیں یہ شیعہ. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کفار سے بھی زیادہ بدتر ہیں؟ اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج طالبان, القاعدہ, لشکر جھنگوی اور لشکر طیبہ, جتنے دہشت گرد گروپ جو بنائے گئے ہیں, یہ صرف پیسے کی بنیاد پہ شیعوں کا قتل نہیں کر رہے ہیں, بلکہ پیسوں کی بنیاد پہ نہیں قتل کر رہے ہیں, بلکہ ان کو باور کروایا جا رہا ہے, انہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کافر ہیں اور یہ کفار سے بدتر ہیں. کوئی کافر بھی ہو تو وہ نبی کی زوجہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, کوئی کافر سے کافر بھی ہو تو وہ نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. کہ اور نعوذ باللہ کچھ بدکار شیعوں نے مجسمے بنائے زوجہ رسول کے اور ان کے ساتھ توہین کی. یہ توہین کی ویڈیو کلپ جب القاعدہ والوں کو بتائی گئی اور جب جو ہے لشکر جھنگوی کو بتائی جاتی ہے اور طالبان کو بتائی جاتی ہے, تو وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم خدا کی قسم, اللہ کی قسم, کعبۃ اللہ کی قسم, ان کے ایک ایک فرد کو ذبح کر دیں گے, ایک ایک فرد کے گلے کاٹ دیں گے, کسی شیعہ کو روئے زمین پہ چھوڑیں گے نہیں. آپ کو کیا پتا, کچھ ایسے اوباش شیعوں کو چنا گیا ہے, شیعوں میں سے کچھ شیعوں کو چنا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, نبی کریم کی شان میں, اصحاب کی شان. یہ زرخرید لوگ ہیں, ان کو خریدا ہے امریکہ اور اسرائیل نے. آج سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے شیعوں میں, آج کیسے پیدا ہو گئے؟ آج تک شیعوں کا قتل نہیں ہوا دنیا میں, کہاں کہاں شیعہ نہیں رہتے تھے. آپ بتائیں کہ عراق میں آج سے 50 سال پہلے شیعوں کا قتل ہوا ہے, شیعوں کو کافر سمجھا گیا ہے؟ کبھی شیعوں کو کافر نہیں سمجھا گیا, آج کیوں شیعوں کو کافر سمجھا جا رہا ہے؟ آج تک شیعوں کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا, آج کیوں دیا جا رہا ہے؟
شیعوں میں سے کچھ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور ان کی تحریری ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں, اور ان کے ذاکرین کی ویڈیو کلپس آپ جا کے دیکھیے, اس وقت آپ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھیے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, یہاں پر بھی حیدرآباد میں بھی پاکستان کے بلائے ہوئے زرخرید غلام ذاکرین آئے تھے, ہزاروں کا مجمع جہالت کی بنیاد پر ان کی مجلسوں میں گیا. وہ عالم بھی ذمہ دار ہیں جو یا نہیں جانتے تھے یا جانتے تھے. اگر نہیں جانتے تھے تو وہ عالم زمانہ نہیں ہے کہ جو اس سے واقف نہ ہو کہ جو لوگ پاکستان میں شیعت کے قتل کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو یہاں بلایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کی تقریروں میں ہمارے امامے بیٹھ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی جن کی وجہ سے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ یہ لوگ, یہ ذاکرین, ان کی کلپس آج موجود ہیں وہابیوں کی ویب سائٹ پہ, آپ جا کے دیکھیے کہ وہاں بھی جو ہیں ان کی ویب سائٹ پہ شیعوں کی کلپس بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں, پیچھے سے کامنٹری دے رہے ہیں, دیکھو جو ہے نا یہ شیعہ ذاکر یہ بول رہا ہے, نمازوں کی توہین کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کامنٹری ہو رہی ہے کہ دیکھو شیعہ جو ہے نماز کی توہین کر رہا ہے. پھر جو ہے اصحاب کی شان میں اور ازواج کی شان میں گستاخی, اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں, کسی کی بھی شان میں یہ جو ہے ذاکری. میں نام بھی لے کے آپ کو بتاؤں گا, یہ ضمیر اختر جس کا جو حیدرآباد میں آیا تھا, اس قسم کے اور کئی قسم کے ذاکرین جن کی ویڈیو اس کے نام کے ساتھ موجود ہے, وہابیوں کے پاس موجود ہے, جو شیعوں اس کی کیسٹ کی بنیاد پر فتوے دیے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں اس کی کیسٹ کی بنیاد پر فتوے دیے گئے ہیں, شیعہ کافر ہے. اور ایک عالم اہل سنت جو شیعوں کی طرفداری کیا تھا, جنہوں نے طالبان کی مخالفت کی ہے, ان کو طالبان نے قتل کر دیا. ابھی وہ جو ہے تہران میں ہمارے ساتھ جو ہیں بیداری اسلامی کانفرنس میں آئے تھے, ایک عالم دین پاکستان کے سنی عالم دین, ان کے والد کو قتل کر دیا گیا. کس نے قتل کیا؟ طالبان نے. کیوں قتل کیا, کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ شیعوں کی طرفداری کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ ایسے نہیں ہوتے, تم غلط کہہ رہے ہو کہ شیعہ کافر ہے. تو پاکستان کے اہل سنت جو آگاہ ہیں وہ لوگ شیعوں کے ساتھ ہیں. تو یہ طالبان نہ صرف شیعوں کو قتل کر رہے ہیں, لوگ سنت اہل سنت کو بھی قتل کر رہے ہیں, اہل سنت کے جید علماء کو قتل کر رہے ہیں. ایک طرف وہ اہل سنت پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے خبر پرست ہیں, خبروں کو مانتے ہیں اور اصحاب کی خبریں بنا دیا ہے اور ازواج کی خبریں بنا دیا ہے, ان خبروں کو مسمار کر دو, یہ خبر پرستی کر رہے ہیں, خبروں پہ جا کے جو ہے توسل کر رہے ہیں, خبروں سے توسل کرنا حرام ہے اور شرک ہے, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہابیوں میں چند وہابیوں کو خریدا گیا ہے, ہر وہابی نہیں, چند وہابی, یہاں بھی وہابی, حیدرآباد میں بھی وہابی, نہیں یہ وہابی نہیں, بلکہ ان وہابیوں میں چند لوگوں کو خریدا گیا ہے باضابطہ طور پر. اسرائیل نے خریدا ہے, امریکہ نے انہیں خریدا ہے باضابطہ طور پر, اور ہر شیعہ نے چند شیعوں کو خریدا گیا ہے, چند ذاکرین کو خریدا گیا ہے. اور آپ کو کیسے پتا چلے گا خریدا گیا ہے یا نہیں خریدا گیا؟ ان کی باتیں بتائیں گے, ان کے جملے بتائیں گے, اس کی بنیاد پہ. اب یہ دو گروپ بن گئے, ایک شیعوں میں ایک گروپ ہے, ایک اہل وہابیوں میں ایک گروپ ہے. یہ فتویٰ دے رہا ہے اور یہ قتل کا ثبوت پیش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے عام شیعہ سنی کا قتل ہو رہا ہے. آج افغانستان میں یہی صورتحال ہے, آج پاکستان میں یہی صورتحال ہے. میں بار بار کہہ رہا, خدا نہ خواستہ یہاں یہ صورتحال نہ پیدا ہو. اس سے پہلے شیعہ اور سنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کرے اور گمراہ ہونے سے بچائے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کی ایما پر بعض شیعہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اور یہ بتا دیں کہ اہل سنت یہ کام نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ وہابی ہیں. وہابیوں میں بھی ہر وہابی نہیں ہے بلکہ یہ زرخرید چند گروپ ہیں جن کو قسمیں دلائی گئی ہیں کہ شیعوں کا قتل کرو. تو یہ لوگ جو قسمیں کھائے ہوئے ہیں, ان کو سعودی عرب سے لے جا کے شام چھوڑا جا رہا ہے. آج شام کے عمر میں جو بربریت ہو رہی ہے, شام کے حالات سے ہم شیعہ واقف نہیں ہیں, تو شام کے حالات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے کہ شام میں دشمنوں کا کیا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے, کس قدم کی ہولی کھیلی جا رہی ہے خون کی, اور کیا صورت حال ہے اس وقت. اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ وہاں پر جو ہے روزے گھیرے ہوئے, نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں, شیعہ نرغے آدھا میں گھرے ہوئے, لیکن کسی کے سر پہ جو نہیں رینگ رہے کہ آخر صورتحال کا تجزیہ کریں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے, کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی توجہ دے رہا ہے؟ کہ یہ جو ہے کون لوگ ہیں, یہ بہار عرب نہیں ہے, یہ کوئی بہار اسلام نہیں ہے کہ جو ہے جس طرح سے جو ہے اس کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے, مصر کے انقلاب سے جوڑنے کی کوشش کی ہے, تونسیا کے انقلاب سے جوڑنے کی, لیبیا کے حکومت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح سے لیبیا میں شورش ہوئی, جس طرح سے تونسیا میں شورش ہوئی, جس طرح سے مصر میں شورش ہوئی, اسی طرح سے شام میں بھی جو ہے بشار الاسد کے خلاف شورش ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ شورش ہوئی نہیں ہے, بھڑکائی گئی ہے. کیوں بھڑکائی گئی ہے؟ اب مختصر لفظوں میں ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی, انشاءاللہ پھر کسی مرحلے پہ باتیں عرض کی جائیں گی. مختصر یہ ہے کہ کیونکہ یہ اسلامی تحریکوں کو پشت پناہی کرتا ہے, کیونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا ہے, اسرائیل کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا ہے, لہٰذا اس کے خلاف امریکہ, اسرائیل, طالبان, القاعدہ, سعودی, ترکی, قطر, یہ ساری حکومتیں ایک ساتھ ہو گئیں. اب معلوم ہوا کہ کس کا ہاتھ کس سے ملا ہوا ہے. ابھی تک تو نہیں معلوم تھا, اب تک تو یہ معلوم تھا کہ القاعدہ کا امریکہ مخالف ہے اور امریکہ کی القاعدہ سے جنگ ہے. اب معلوم ہوا کہ القاعدہ بھی شریک ہے, امریکہ بھی شریک ہے, سب اس وقت سب کے چہروں سے نقاب الٹ گئی ہے. آپ یہ منظر دیکھنے کے لیے شام کا پردہ تو ہٹائیے, اور ہٹا کے منظر عوام کے سامنے پیش کیجیے کہ حقیقت صورت حال اس وقت کھل کے آ گئی ہے. دشمن اس وقت کھل کر سامنے آ گیا ہے, جن کو جو ہے ہم نہیں پہچان رہے تھے, آج یہ سارے کے سارے دشمن کھل کے سامنے آ گئے ہیں. جو کہتے تھے کہ امریکہ شیعوں کا دشمن نہیں, آج جناب زینب کا روضہ کس نے گھیرا ہے. یہ حیدرآباد کے ذاکرین نیٹ کے اوپر جا کے دیکھیے, کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے, اسرائیل جو ہے شیعوں کا دشمن نہیں ہے. آج آ کے دیکھیے, یہی امریکہ, یہی اسرائیل, یہی شام, یہی سعودی, یہی ترکی, سب مل کر جو ہے شام میں روضہ زینب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, شیعوں کا قتل عام کر دینا چاہتے ہیں. تو کیا ہمارا دشمن امریکہ اور اسرائیل نہیں ہے؟ کیا ہمارا دشمن القاعدہ, طالبان, یہ جتنے بھی جو ہے دہشت گرد گروپ ہیں, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ اگر یہ ہمارے دشمن ہیں تو ان دشمنوں کے لیے ہم نے کیا کاروائی کی؟ اور یہ دشمن جو ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں قتل کرتے جو کفر کا ثبوت دے رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں, پاکستان میں جو ہے, پاکستان میں اچھے اچھے جید علماء کا جو ایران کے طرفدار ہیں ان کا قتل ہوتا ہے, ان کا قتل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ذاکرین کو کھلے عام کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ خود وہ لوگ ان کو کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ یہ تو ثبوت فراہم کر رہے ہیں, ان کو نہیں ماریں گے بلکہ ان کا نام لے کے دوسرے شیعوں کا قتل کریں گے. مسجد میں آنے والے شیعہ مارے جائیں گے, مسجدوں میں کو جو ہے وہ اڑا دیں گے, وہ مسجدوں کو مسمار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جو ہے نا یہ ان کی مسجدوں کو ختم کر دو, یہ مسجد زرار ہے, یہ کافروں کا اڈے ہے, اس کو ختم کر دو. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ان کے خانقاہوں پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ زائرین کی خانقاہوں پر, ان کے گھروں پہ کیوں حملہ نہیں ہوتا ہے؟ مسجدوں پہ کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ آپ یہ غور کرنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح کا یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو روضہ زینب کو بچانے کے لیے اپنا نام لکھا رہا ہو. ابھی ہم جو ہے اگر کوئی بھی جانا چاہتا ہو تو ہمارے پاس نام لکھا ہے, وہ بات کی بات ہے کہ کس طرح سے بھیجا جائے, کس طرح سے جایا جائے گا, لیکن کم سے کم ہم تیاری تو کریں, ہم تو اپنا نام تو لکھا کے فہرست میں یہ بتا دیں کہ جس طرح سے کسی چڑیا نے اپنے منہ میں پانی لے کے یہ کہا تھا کہ میں جناب ابراہیم کی آگ کو بجھاؤں گی, تو لوگوں نے کہا, پوچھا ہوگا دوسرے جو ہے اس کے ساتھیوں نے, کہ آخر تمہارے یہ منہ کے اس چونچ کے پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی جو جناب ابراہیم کے لیے بھڑکائی گئی ہے؟ تو کہے گی میں اپنا وظیفہ پورا کر رہی ہوں, مجھے اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ میں آگ بجھاؤں, میں اپنی ذمہ داری پورا کروں. تو اسی طرح سے ہمیں اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہیے. اس وقت روضہ زینب کے تحفظ کے لیے ہمیں سامنے آنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی اقدام نہیں ہو رہا ہے. کون اس وقت بچایا ہوا ہے؟ اس وقت چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے. اب آپ دیکھیے ہر روز یہ آپ کو خبر مل رہی ہے, جارڈن میں جناب جعفر طیار کے روزے پہ حملہ ہوا, جناب عمار یاسر کے روزے پہ حملہ ہوا, جناب حجر ابن عدی کی مزار پہ حملہ ہوا, جناب سکینہ کے روزے پہ حملہ ہوا, یہ سب اب جناب زینب کے روزے پہ حملہ تو بہت زمانے سے سوچ رہے, کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس لیے کہ حزب اللہ کے غیور نوجوان اس وقت تحفظ کے لیے اپنا سینہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور اس حزب اللہ کو تم لوگ نہیں جانتے اور اس حزب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ حزب اللہ کے بارے میں جو ہے ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا, ان کی کوئی تمجید نہیں کرتا اور ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں. یہی تو وہ ہے جو تمہاری عزت بچائے ہوئے ہیں, یہی تو وہ لوگ ہیں جو تمہاری حرمت بچائے ہوئے ہیں, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کی عزت کو پامال ہونے نہیں دے رہے, اس کے باوجود بھی تمہیں حزب اللہ کا کردار سمجھ میں نہیں آ رہا. تم لوگ محشر میں کیا جواب دو گے کہ تمہارے ان جیالوں کو جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, تمہارے دین کا تحفظ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تم ایک جملہ بھی ان کی شان میں نہیں کہتے؟ شرم نہیں آتی؟ غیرت کہاں مر گئی تمہاری؟ ان کے ہاتھ چومنا چاہیے, ان کے لیے یہاں سے جو ہے یہاں سے خطوط لکھے جانے چاہیے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی ایک خط گیا حیدرآباد کے شیعوں کی طرف سے کہ اے حزب اللہ کے نوجوانوں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے روضہ زینب کا تحفظ کر کے ہماری عزت ہماری آبرو کو بچا لیا ہے. کوئی ایک خط گیا ہے؟ یہ نام نہاد لوگ بچا رہے ہیں, یہ پاکستان کے جو ہے ملنگ بچا رہے ہیں جناب زینب کے روزے کو, جو اتنی بڑی تعداد میں اربعین میں آیا کرتے تھے, اب کیوں نہیں آ رہے ہیں اربعین میں؟ میں پوچھتا ہوں اربعین میں جناب زینب کے پاس اربعین کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کربلا کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ جبکہ یہ سارے ملنگ وہاں پہنچتے تھے نا, وہاں اڈا بنایا ہوا تھا انہوں نے جناب زینب کے روزے کے بعد. اور حکومت شام تو ہر ایک کو آزاد چھوڑی ہوئی تھی, آج تو وہی پچھتا رہی ہے, آج شام کی حکومت یہی تو پچھتا رہی ہے. ابھی جو اس کی سیکرٹری جو آئی تھی ہندوستان کو, اس نے یہی کہا ہے ہندوستانی کی حکومت سے کہ آپ لوگ جو ہے ان سلفیوں سے خبردار رہیے, یہ ہماری غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے سعودی عرب کے آنے والے پیسے کو روکا نہیں تھا, بڑی بڑی مسجدیں بن رہی تھیں حمص میں اور درعا میں اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے تھے. جب نہیں روکنے کے نتیجے میں آج جو ہے سلفیت اتنی غالب آ گئی شام میں کہ اس کے بھگتان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور یہی جو ہے غلطی جو ہے بشار الاسد سے ہو رہی تھی کہ ملنگوں کو چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ شام میں جناب زینب کے روزے کے پاس آئے, اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہابیوں کو یہ ثبوت فراہم ہوا جو یہ حرکتیں کیا کرتے تھے اربعین میں, کہ یہ حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ثبوت فراہم کیا کہ یہ اگر یہ روزہ نہیں رہے گا تو ایسی حرکتیں نہیں ہوگی. اور ان لوگوں نے ایسی ایسی اونچی حرکتیں کی ہیں, ان لوگوں نے نمازوں کا مذاق اڑایا ہے جناب زینب کے روزے کے پاس آ کے یہ ذاکرین نے, اور ان لوگوں نے چاروں طرف سے جو ہے یہ انٹوں کا مجمع ہوتا تھا اربعین میں, جس کی وجہ سے آج جو ہے وہاں بھی چاہتے ہیں کہ جناب روزے کے روزے کو منہدم کر دیں تاکہ یہ ملنگوں کا مجمع یہاں نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مجمع آتا تھا تو شام کی حکومت انہیں روکتی نہیں تھی, شام کی حکومت آزاد چھوڑی ہوئی تھی. اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب جو حکومت محفوظ ہو جائے گی, اور انشاءاللہ محفوظ ہو چکی ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ ایسے ملنگوں کا آنا بند ہو جائے گا. اس کی وجہ سے شام کی صورتحال اب اس وقت ایسی ہو گئی ہے جس وقت انشاءاللہ ملنگوں کی بھی ٹانگ اور ان کی کمر بھی ٹوٹے گی, وہابیت کی کمر بھی ٹوٹے گی. اب یہ آخری مرحلہ ہے جو شام میں ہو رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں اس وقت شام میں, اور جو ہے یہ جنگ ابھی طول کھینچے گی یقیناً, اتنی جلدی نہیں ختم جیسا جنگ صفین تھی جو ایک سال سے زیادہ عرصے تک چلی, اسی طرح سے یہ جنگ دیر تک چلنے والی ہے, ختم بھی ہو جائے گی تو چلتی رہے گی. بہرحال یہ خاتمہ ہو گئی یقیناً. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں اربعین میں؟ آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں حیدرآباد کے لوگ اربعین کرنے کے لیے شام میں؟ اس لیے کہ آپ بھی مصلحت پسند ہیں, حیدرآباد کے شیعہ, ہندوستان کے شیعہ, پاکستان کے شیعہ, یہ عراق کے شیعہ, یہ ایک ذہنیت کے ہیں. ان لوگوں میں تبلیغ نہیں ہوئی ہے, ان کے علماء نے ہمیشہ مناظرے پڑھے ہیں, انہوں نے کبھی تبلیغ نہیں کی, انہوں نے کبھی سیرت ائمہ نہیں بتائی, انہوں نے کربلا کی حقیقت نہیں بتائی, جس کی وجہ سے عراق کے شیعہ مصلحت پسند ہو گئے. اب آپ دیکھیں کتنے ہزار لاکھوں شیعہ اس وقت کربلا میں جمع ہو رہے ہیں لیکن شام میں نہیں جمع ہو رہے. جس وقت صدام کا دور تھا تو ایک بھی آدمی مجمع نہیں ہوتا تھا. آج ضرورت تھی نا کہ شام میں مجمع جمع ہو, تھی یا نہیں تھی؟ جب تھی تو کیوں نہیں آ رہے ہیں وہاں پر؟ اس لیے کہ یہ لوگ راحت طلب لوگ ہیں, یہ لوگ آرام پسند لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہے اے سی میں جا کے زیارت کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ جو ہے سفر کی زحمتیں نہیں برداشت کرتے, یہ پلین میں آ کر یہ فائیو اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور اے سی میں آ کے جو ہے عبادت کرنے والے لوگ ہیں. یہ ان لوگوں کو جو ہے جنگ پسند نہیں ہے, یہ لوگ میدان میں نہیں آ سکتے, جہاد ان کو پسند نہیں ہے, ان کو جو ہے بھوکا رہنا پسند نہیں ہے, ان کو پیاسا رہنا پسند نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جو دس محرم کے دن صبح سے شام تک کھاتی رہتی ہے. ان کو اگر دس محرم کے دن بھی کھانا نہ ملے تو یہ امام حسین کا مجلس کرنا چھوڑ دے, جلوس میں آنا چھوڑ دے. آپ دیکھیے صبح ہوتے ہی, میں تو سمجھ رہا تھا کہ 9 بجے سے کھچڑا ملتا ہوگا حیدرآباد میں, ایک صاحب نے کہا نہیں صبح 6 بجے سے جو ہے کھچڑا ملنا شروع ہو جاتا ہے اور حلیم ملنا شروع ہو جاتی ہے. 10 محرم کی صبح سے جو کھچڑا ملنا شروع ہوتا ہے تو شام تک لوگ جو ہے حلیم پر حلیم کھاتے رہتے ہیں, دربار حسینی میں کھلاتے ہیں, یہاں کھلاتے ہیں. یعنی جس دن حسین پیاسے تھے, جس دن حسین بھوکے تھے, اس وقت نہ صرف یہ کہ بیمار لوگ کھاتے ہیں بلکہ مسنڈے قسم کے لوگ بھی کھاتے پھرتے رہتے ہیں. یہ ہے, یہ ذہنیت جب پروان چڑھے گی تو یہ اپنی جان دینے کے لیے آئے گی شام میں؟ یہ لوگ آئیں گے, یہ پوچھیں گے کھانا ملتا ہے یا نہیں, پانی ملتا ہے یا نہیں؟ جب کھانا پانی نہیں ملتا ہے تو لوگ نہیں آئیں گے. اس قسم کی ذہنیتیں. تو پروردگار سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے شیعوں کو پیدا کر پروردگار, ایسے شیعہ پیدا کر جیسے شیعہ تو نے, جس طرح سے تو نے لبنان کی سرزمین پہ ترس کھایا ہے, جس طرح سے تو نے حزب اللہ پہ رحم کھایا ہے, ایسے تو ہر مسلمان پر رحم فرما. آج سعودی کے مسلمان دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں حزب اللہ جیسا مسلمان بنا دے. یہی نہیں مسلمان نہیں بلکہ اہل کتاب بھی کہتے ہیں پروردگار ہمیں ایسا شیعہ بنا دے. ایک حج میں ایک سوڈانی شخص کسی ایرانی کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا تھا, بیمار تھا ایک ایرانی, ضعیف تھا, اس کو کاندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا تھا سوڈانی نوجوان. اس سے پوچھا کہ تم یہ ایرانی کو کہاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ خمینی کی وجہ سے, خمینی کی محبت میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں کیونکہ یہ خمینی کس ملک کا آدمی ہے. ایک سوڈانی کہہ رہا ہے نائجیریا میں 1 کروڑ لوگ شیعہ ہو گئے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایسے شیعہ بننا ہے, یہ پاکستان کے جیسے شیعہ نہیں بننا ہے. یہ اسرار احمد جس کی کیو ٹی وی پہ آپ تقریریں سنتے ہیں, یہ جب ایران گیا تو کہا کہ ہم نے الگ شیعوں کو یہاں پر دیکھا ہے, الگ شیعہ ہم نے دیکھا ہے. شاہ کے زمانے میں الگ شیعہ تھے, امام خمینی کے بنائے ہوئے شیعہ الگ ہے. احسان مانو تم خمینی کا, احسان مانو کہ جنہوں نے تمہاری تقدیر بدل دی, لوگوں کی ذہنیتوں کو بدل دیا. آج حیدرآباد کے شیعوں کی ضرورت نہیں ہے ایران کو. آج 1 کروڑ سے زیادہ ماننے والے نائجیریا میں ہیں, آج انڈونیشیا, ملیشیا, فلیپین, تھائی لینڈ, ہر جگہ پر اس وقت لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں لوگ شیعہ. کون سے شیعوں کو دیکھ کے ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے شیعوں کو دیکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہو رہا ہے, ہندوستان کے شیعوں کو دیکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہو رہا ہے, یقین مانیے. اور جو ہے یہ عراق کے شیعوں کو دیکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہو رہا ہے, یہ شیعہ کس کو دیکھ کے ہو رہے ہیں؟ ایران کے شیعہ, لبنان کے شیعہ. ہم دعا کریں کہ ہم کو حزب اللہ جیسا شیعہ بنا دے, ہمیں حسن نصر اللہ جیسا لیڈر عطا فرما, ہمیں امام خمینی جیسی شخصیت عطا فرما کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کی پیروی کریں, ان کے راستے پہ چلیں. آج وہ راستہ نہ ہوتا تو یقیناً عزیزان گرامی اتنی ہمارے دشمن بھی نہ ہوتے, اتنا ہماری بالادستی بھی نہ ہوتی. آج دنیا میں نہ ہمارا نام ہوتا نہ ہماری کوئی پہچان ہوتی. انہوں نے ہمیں زندہ کیا اور یہ بتا دیا کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں. علی والے اپنی جانیں دے دیتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, ظلم کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, بربریت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. نہ ہم اسرائیل کے آگے جھکے, نہ امریکہ کے, نہ کل ہم نے یزید کے سامنے جھکے تھے, نہ میرے شام کے سامنے جھکے, نہ ابو لہب اور ابو جہل کے سامنے جھکے. ہم کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جھکے. تو آج آج ہم کیسے ان کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ اور یہی یہ روزے بتا رہے ہیں، حضر ابن عدی کا روزہ بتا رہا تھا کہ ہم مصلحت پسند نہیں ہیں، ہم چاہتے تو دین کا سودا کر کے امیر شام کے لشکر میں شامل ہو کے مقام حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے بھوک و پیاس کو چن لیا اور علی علیہ السلام کے رکاب میں اپنی جان قربان کر دی۔ جناب عمار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں شان و شوکت عزیز ہوتی، اگر ہمیں دولت و ثروت عزیز ہوتی، اگر ہمیں اقتدار عزیز ہوتا، تو ہم کبھی علی کی رکاب میں بھوک و پیاس میں کو خرید کر ہم اپنی جان نہ قربان کر دیتے، ہم شان و شوکت کے دل دادا ہوتے تو امیر شام کے لشکر میں چلے جاتے۔ یہی بات جعفر طیار کا روضہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب جعفر طیار نے حضور اکرم کے فرمان پر اپنی جان نشاور کر دی۔ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں نبی کے ماننے والے، جو مرنے کے بعد بھی ان پر اپنی جان نشاور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ بھی ہماری جان فدا ہو جائے تو ہم ہمیشہ اٹھ کر یہی کہیں گے کہ ہم محمد پر اپنی جان نثار کر دیں گے۔
نعرہ تکبیر،
ایسے ہی اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بھی ملے تھے، وہ صحابہ، وہ بچپن کے ساتھی کہ جو کربلا میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان سے حسین نے رشتہ توڑ لیا، کہا ہم کو نہ تمہارے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گھوڑوں کی ضرورت ہے، مدینے میں کتنے تھے چاہنے والے مصلحت پسند، ان سب کو چھوڑ دیا حسین علیہ السلام نے، اور اپنے خانوادے اور اپنے عزیزوں کو لے کر، خاندان میں بھی جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے ان کو چھوڑ دیا، اور ایک مختصر سا کاروان لے کے حسین مدینے سے نکلے، مکے کی سرزمین پر پہنچے، اور مکے سے بھی ایک غربت کا کاروان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ تو راستے میں کتنے افراد ایسے تھے جو لشکر میں جڑ رہے تھے، لیکن امام حسین نے کہا مجھے تم کو بحیثیت ساتھی میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے صحابہ کی فہرست میں تم نہیں آ سکتے۔ صحابیت کے لیے ایمان شرط ہے، صحابیت کے لیے تقویٰ شرط ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر جان دینے کی اور یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ضروری ہے، کیونکہ حسین نہ دولت کی لالچ میں جا رہا ہے، نہ اقتدار کی لالچ میں جا رہا ہے، نہ جاہ و حشم کی لالچ میں جا رہا ہے، بلکہ دین خدا کو بچانے، سنت نبی کو بچانے کے لیے، سیرت رسول کو بچانے کے لیے۔ جن لوگوں کو سنت نبی بچانا ہے وہی میرے ساتھ چلے، تو وہ لوگ جو سنت نبی پر عامل نہیں تھے کیا وہ سنت نبی کو بچا سکتے تھے؟ جو سیرت رسول سے واقف نہیں تھے کیا وہ سیرت رسول کو بچا سکتے تھے؟ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے تھے کیا وہ لوگ قرآن کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ آ سکتے تھے؟ تو لہٰذا ایسا کاروان لے کے حسین ابن علی چلے، جو لوگ آ رہے تھے انہیں واپس کیا، جو نہیں آئے تھے انہیں بلایا۔ ایسی ہوتی ہے صحابیت، ایسے ہوتے ہیں جان صاحب، کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، جب گفتگو اصحاب کی ہے تو ان اصحاب کو خراج عقیدت پیش کرنا ضروری ہے، جنہوں نے کربلا میں اپنی جان نثار کر دی، جن کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، ہمیں پیار۔ ایک آدمی جب سفر کے لیے جاتا ہے تو لاکھ سوال کرتا ہے کہ وہاں پر کھانے کے لیے کیا لے جائیں، پینے کے لیے کیا لے جائیں، کون سا لباس لے جائیں، کیا بندوبست، کیا زیادہ راہ لے جائیں، لیکن کربلا کے مسافر جب جا رہے تھے تو انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ راستے میں ہمیں پانی ملے گا کہ نہیں، ہمیں کھانا ملے گا کہ نہیں، ہمارے لیے لباس کتنا رکھنا پڑے گا۔ نہیں، نہ لباس کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، کوئی سامان، کوئی زیادہ راہ نہیں، بلکہ محبت حسین میں ڈوب کر یہ یقین کے ساتھ کہ حسین ابن علی کے قدموں پہ جان نثار کر دینا ابدی حیات کا ضامن ہے، اور امام حسین علیہ السلام پہ جان قربان کر دینا زندگی کا ہدف اور مقصد ہے۔ ہم رسول اللہ کی نظر میں، شہزادی کی نظر میں خوشنود ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ جذبہ لے کے کربلا کے میدان میں آئے وہ حبیب ابن ابن مظاہر جس نے اس ضعیفی میں اس بڑھاپے میں اپنی جان امام حسین پہ نچھاور کی. یہی وجہ ہے کہ ان اصحاب کے لاشوں پر حسین آئے. امام حسین تو چاہتے تھے, یہ کہتے تھے اے میرے اصحاب, اے میرے فداکارو, میں نہیں چاہتا کہ میری نگاہوں کے سامنے تم گھوڑوں سے زمین پر زخمی ہو کر آؤ, میں تمہیں خون میں غلطا نہیں دیکھنا چاہتا. امام حسین علیہ السلام نے ہر صحابی سے یہی کہا, جب تک میرے نوجوان زندہ ہے اصحاب پہ میں آنچ آنے نہیں دوں گا. لیکن اصحاب یہ کہتے تھے آقا ہماری موجودگی میں علی اکبر کے سینے پہ برچی کیسے لگے گی, ہمارے ہوتے ہوئے قاسم کیسے شہید ہوں گے, ہمارے ہوتے ہوئے آنا محمد کیسے زخمی ہوں. یہ کہہ کے اصحاب سامنے آئے. جب بھی حسین ابن علی کے تیر لگتے اصحاب اپنا سینہ لے کے سامنے آ جاتے. یہ سعید تھے اور یہ زہیر ابن قید تھے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے پہلے اپنے اصحاب کو یاد کیا. جب حسین زخمی ہونے لگے تو سب سے پہلے یہی کہا, آئینہ حانی ابن عروہ, آئینہ مسلم ابن علی, آئینہ زہیر قید, کہاں ہو میرے ساتھیوں میرے جانداروں, کہاں ہو حانی ابن عروہ, کہاں ہو زہیر قید, کہاں ہو مسلم ابن اوسجا, کہاں ہو حبیب ابن مظاہر, کہ جنہوں نے اولاد حسین پر آنچ آنے نہیں دی اور حسین کے پر ایک زخم لگنا انہیں گوارا نہ تھا. لیکن اصحاب کے جانے کے بعد حسین کا جسم نازنی نرغے آدھا میں تھا, تو کیا حسین یاد نہیں کریں گے, اے میرے اصحاب تم نے مجھے تلواروں سے بچایا, تم نے مجھے تیروں سے بچایا, تم نے مجھے نیزوں سے بچایا. جب بھی تیر آتا تھا تم اپنے سینے پہ روک لیتے تھے, اب وہ سینہ کہاں رہا جو حسین کے جسم نازنی پہ آنے سے تیروں کو روکا کرتا تھا. اب تیر آئیں گے, اب نیزے آئیں گے, اب حسین کے سر پہ گرز لگے گا, اب سینے پہ بھالا رکھ کے حسین کو پشت فرض سے زمین پہ گرایا جائے گا. اصحاب کی لاشیں تڑپتی ہوں گی, آقا ہمیں آج ہی زندگی دی جائے تو آپ کے قدموں پہ جان نثار کر دیں گے. ارے یہ وہ بے قلبی, ابھی چند دن کا دلہا امام حسین پر اپنی, ابھی تو یہ حلقے اسلام میں ابھی آیا ہے, لیکن کیسی صحابیت کا شرف ملا. سر کو قلم کر کے جب ماں کی طرف پھینکا گیا تو ماں نے اٹھا کے کہا کہ جس کو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے اسے واپس نہیں لیتے. یہ کہہ کے وہب کا سر کو واپس رگے آدھا میں ماں نے پھینک دیا. کیسے تھے حسین کے جانثار. یہ جانثار اس وقت بہت یاد آئے جس وقت حسین اکیلے تھے اور چاروں طرف سے نرغے آدا نے گھیر لیا تھا. حسین پکار رہے تھے, حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی جو میری مدد کو پہنچے, ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے. لاشیں تڑپ تڑپ کی آواز حسین پہ لبیک کہہ رہی ہوگی. حسین ابن علی اس طرح سے نرغے آدا میں تھے کہ فضاؤں میں آواز گونجنے لگی, قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار حضرت خلیل مقبول فرما, مریضوں کو شفایاب فرما, حج و زیارات کے مستحقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پروردگار جنت الرحیم کی تعمیر جدید فرما,
اسی طرح روزہ مقدس جناب حضور نے عطا کیا روزے کو پھر سے دوبارہ تعمیر فرما اور بڑا جناب جناب عمر یاسر کی قبر پر رونا اور مبارکہ کو پھر سے تعمیر فرما اور بڑا روزات مقدسہ میں توہین کی گئی ہے پر بڑا ہمیں اس عذاب میں مبتلا نہ فرما پروردگار یہ جو قطع رحمی ہمارے درمیان ہو رہی ہے اس کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما پروردگار تیری رحمت کو ہم پر سے مت روک لے پروردگار اپنی رحمت کو ہم پر جاری فرما ہمارے برہمی کی مغفرت فرما ہمارے اموات کی مغفرت فرما پروردگار جو لوگ گزر چکے ہیں پروردگار ان پر رحمت فرما اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما کینسر کے مریض نوجوان اموات کا ناگہانی اموات یہ جو عذاب تیرا نازل ہو رہا ہے پروردگار اس عذاب کو روک لے اس امت پر سے اور اس امت کو تباہ ہونے سے بچا لے یہ امت رسول ہے تیرے نبی کی امت ہے تیرے نبی کے کلمہ گو ہیں پروردگار اسے تیری معرفت عطا فرما پروردگار یہ قوم نادان ہے اس قوم کو اپنی معرفت عطا فرما اس کے قلوب میں تیری محبت تیرے رسول کی محبت تیرے اولیاء کی محبت اور تیرے اہل بیت کی محبت کو ان کے قلوب میں چاپزی فرما اور ان کے دشمنوں سے بیزارگی امریکہ و اسرائیل اور اس کے ہوا خواہوں کو پروردگار ذلیل و خوار فرما جو لوگ روزات کی توہین کر رہے ہیں پروردگار پروردگار انہیں بھی تو نابود فرما امام اسرا جل اللہ تعالیٰ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی عوام و انصار میں شمار فرما پروردگار ماہ رجب کی رحمتوں سے ماہ رجب کے فضائل سے ہمیں محروم نہ فرما اس مہینے میں ہمیں عبادت اطاعت اور ذوق عبادت کی عظمت اور اس کی چاشنی مرمت فرما ایک دیران کہ